بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عقيدة طحوية کی شرح کا درس جاری ہے. امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حی لا يموت قیوم لا ينام، وہ زندہ ہے اسے موت نہیں آتی یا نہیں آئے گی، وہ محافظ ہے اسے نیند نہیں آتی. اس جملے کے تعلق سے شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حیات، اللہ تعالیٰ کی زندگی حیات کاملہ ہے، کامل زندگی ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے اور نہ ہی نیند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سورة البقرة نمبر 255، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وتوکل على الحي الذي لا يموت، اور توکل کرو، بھروسہ کرو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، على الحي اس ذات پر جو زندہ ہے، الذي لا يموت جو کبھی مرے گا نہیں یا جسے کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے اونگ کی نفی کی ہے، اور اونگ کا معنی ہے النوم الخفیف والنوم المستغرق، لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة نیند کی ابتدا، چاہے وہ ہلکی ہو یا گہری ہو. اور اللہ تعالی نے اسی آیت کریمہ میں اپنے آپ سے موت کی بھی نفی کی ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی حیات کامل حیات ہے سبحانہ و تعالی. جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 179 میں آیا ہے، ان اللہ عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، اللہ تعالی سوتے نہیں ہیں، عز وجل اور اللہ تعالی کے شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالی کو نیند آئے، سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں، سونا یا اونگ کا آنا یا موت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حیات یعنی زندگی میں نقص پیدا کرتی ہیں، اور یہ مخلوق کی صفات میں سے ہیں، اور مخلوق کی زندگی حیات نقص پر قائم ہے، نقص پر قائم ہے. مخلوق خود بھی ناقص ہے، اس کی زندگی بھی ناقص ہے. فہو ینام و یموت، مخلوق سوتا بھی ہے اور مرتا بھی ہے. اور نیند جو ہے وہ مخلوق کے حق میں کمال ہے، اللہ تعالی کے حق میں نقص ہے، کیونکہ مخلوق میں سے جسے نیند نہیں آتی اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی صحت درست نہیں ہے، کوئی بیماری ہے. اور یہیں سے پتہ چلتا ہے صفات الخالق اور صفات المخلوق میں فرق ہے. زندہ زندگی کی صفت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے، زندگی کی صفت مخلوق کی بھی ہے، حی اللہ تعالیٰ بھی ہے، حی مخلوق بھی ہے، لیکن کیا دونوں کی زندگی ایک جیسی ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، ہرگز نہیں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور الحی اور القیوم یہ دونوں صفات جو ہیں یہ اسی آیت کریمہ سے لی گئی, سورۃ آیت الکرسی سے لی گئی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی وہ ذات ہے جس کی حیات کاملہ ہے, اور قیوم صیغہ مبالغہ ہے محافظت کا, یہ چیز کی حفاظت کرنے کا. اور قیوم کے تعلق سے شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں, القیوم کا معنی ہے هو القائم بنفسه والمقیم لغیره. القائم لنفسه والمقیم لغیره کیا معنی ہے اس کا؟ القائم بنفسه فلا يحتاج الى شيء, جو خود قائم ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. وغنی عن كل شيء, اور وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہے, غنی ہے. والمقیم لغیره کا معنی ہے کہ كل شيء فقیر الیه يحتاج الى اقامته له سبحانه وتعالى. اور مقیم لغیره کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز فقیر ہے, محتاج ہے, اپنے وجود کی بھی محتاج ہے اور اپنی زندگی کی بھی محتاج ہے, اور زندگی کو قائم کرنے کے لیے جو بھی چیز, جس چیز کی بھی ضرورت, اس کی بھی محتاج ہے. یہ مخلوق ہے, اور کس کی محتاج ہے؟ جو اس کا خالق ہے. اسے کہتے ہیں المقیم لغیره. اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حفاظت کرنے والا ہے مخلوق کی. اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ آ جائے یا نیند آ جائے تو میرے بھائیو ہماری زندگی جو ہے ناممکن ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اپنے تعلق سے, لا تأخذه سنة ولا نوم. اس کی قیومیت بے مثال ہے, اور وہ خود قائم بنفسی ہے اور قائم لغیرہ ہے. جیسا فرماتے ہیں, اگر اللہ تعالی آسمانوں اور زمین اور مخلوقات کی حفاظت نہ کرتا خود, کیونکہ وہ قیوم ہے, ساری کی ساری فنا ہو جاتی, ایک لمحے کے لیے بھی باقی نہ رہتی. لیکن اللہ تعالی خود اپنی مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے, اور ہر اس چیز سے نوازتا ہے جس چیز سے ان کی بقا اور ان کی مصلحت وابستہ ہے. سبحان اللہ. سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ تعالیٰ نے ہی آسمانوں اور زمین کو پکڑا ہوا ہے, حفاظت کی ہوئی ہے. کس چیز سے محفوظ ہیں؟ زوال سے اور فنا سے. وَلَئِن زَالَتَ اِنْ أَمْسَكُمْ مِنْ أَحْدٍ مِنْ بَعْدٍ. اگر اللہ تعالیٰ فنا کر دے, وہ کون ہے جو آسمان اور زمین کی حفاظت کر سکتا ہے؟ وہ ہے مخلوق میں سے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. سورۃ فاطر آیت نمبر 41 اور تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہ ہوتے تو یہ آسمان زمین پر گر جاتا. یہ عقائد ہیں بعض مسلمانوں کے. اللہ تعالیٰ قیوم ہے. کاش آیت الکرسی جتنی کثرت سے پڑھی جاتی ہے اگر ہم لوگ سمجھ لیتے اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی ہمیں خبر ملی ہے, واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. اور اس سے بڑھ کر تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں, صدقات اور خیرات بھی دیتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, لیکن اگر نہیں جانتے تو اپنے رب کی صحیح معرفت سے محروم ہیں. اور اپنے رب کی جو صحیح معرفت ہے جو قرآن سے حدیث سے ثابت ہے, دو لفظ میں رد کر دیتے ہیں کہ ہماری عقل نہیں مانتی, تشبیہ لازم آتی ہے. اور یہاں پہ اس لیے شیخ صاحب نے جب تشبیہ کی نفی کی ہے تو یہ دو جو صفات ہیں, الحی القیوم, حی لا يموت, قیوم لا ينام, دونوں صفات کو بیان فرمایا, اور ضد کے ساتھ جو صفت کی ضد اس کو بھی بیان فرمایا ہے. حی لا يموت کیونکہ مخلوق بھی تو زندہ ہے, لیکن مخلوق مر جاتی ہے. مخلوق بھی قائم ہے لیکن وہ سو بھی جاتی ہے. میں اپنی حفاظت کر سک جب تک میں جاگ رہا ہوں, جب سو جاتا ہوں تو پھر اللہ ہی نگہبان ہے. کون حفاظت کرنے والا؟ کچھ باڈی گارڈ ہوں گے وہ جاگ رہے ہوں گے، اگر نہیں تو پھر اللہ سے بڑھ کر کوئی نگہبان نہیں ہے اور کوئی بھی محافظ نہیں ہے. لیکن خالق جل شانہ سبحانہ و تعالی حی ہے، لا یموت، کبھی موت نہیں آتی اور نہ ہی کبھی موت آئے گی. اور مخلوق اپنی حدود کے اندر زندہ بھی ہے لیکن مر بھی جاتا ہے، حد موت ہے، زندگی ختم ہو گئی، اور زندگی سے پہلے عدم تھی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. مخلوق اپنے قیام کے لیے محتاج ہے، اپنے رب کی محتاج ہے. اگر ابھی پانی ختم ہو جائے دنیا سے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اگر پانی ختم ہو جائے کیا حالت ہوگی؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، زندگی صرف پانی کی بنیاد پر قائم ہے میرے بھائیو. پانی نہ ہوتا تو آج ہم زندہ نہ ہوتے. پانی کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے بس کی بات ہے؟ آج ہم پانی کے مالک ہیں لیکن یہ ملکیت محدود ہے میرے بھائیو. پانی کا اصل سورس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. آج شاید پانی کی قیمت نہیں ہے، پیٹرول کی قیمت ہے نا، اور ایک وقت آئے گا جب یہ پیٹرول نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. وہ تلواروں والا زمانہ پھر دوبارہ آئے گا، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ آخرت کے قریب جو بعض نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ مسلمان اپنی تلواریں زیتون کے درخت سے لٹکائیں گے. تو آج کلاشن کوف یا F-16 یہ ٹینک کہاں جائیں گے؟ تو ایک شخص نے کہا یہ ہماری عقل نہیں مانتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے اتنا بڑا ذخیرہ ہے پیٹرول کا اور پھر تلواروں سے لڑائی ہوگی، یہ کہاں ہم یہ نہیں ماننے والے ہم. میں نے اسے کہا یہ سارے ٹینک اور یہ جہاز یا F-16 وغیرہ یہ کلاشن کوف یا فیکٹریاں کی چیز پہ چلتی ہیں؟ پانی پہ چلتی ہیں. کہتے پیٹرول پہ چلتی ہیں. کہ اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر جس نے پیٹرول کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے اور اس کو اوپر سطح پہ لے کے آیا ہے، وہ اسے ختم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اگر ختم ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ کون سا جہاز چلے گا اور کون سی گاڑی چلے گی؟ سبحان اللہ. تو یہ جو جملہ ہے حی لا یموت قیوم لا ینام، شیخ نے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ خالق اور مخلوق کی صفات میں فرق ہے. جب اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو پھر مخلوق بھی زندہ ہے. وہ تشبیہ کی پہلے نفی کر چکے ہیں، لیس کمثل ہی شیء. تو یہاں پر واضح مثال بیان فرمائی شیخ صاحب نے، ایک موٹی موٹی مثالیں ہیں. حی ہے، سب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ زندہ ہے، لیکن لا یموت، تو اس میں کہیں سے بھی تشبیہ ممکن ہے؟ مخلوق حی ہے و یموت، خالق حی ہے لا یموت، تو تشبیہ کہاں ہے؟ تشبیہ لازم ہے؟ تشبیہ تو ہے نہیں میرے بھائی. تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ مثلیت کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر تو یکسانیت ہے ہی نہیں، تشبیہ ہے ہی نہیں. اور پھر انسان کا وجود دیکھ لیں، قیوم، قیوم کہاں قیوم ہے بیچارہ، دو مرتبہ دن میں نہ سوئے تو طبیعت بگڑ جاتی ہے. یہ زندگی ہے میرے بھائیو. آپ کو پتہ جنت میں نیند نہیں آئے گی؟ پتہ ہے جنت میں کوئی سونا نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ. ہم سوتے کیوں ہیں پتہ ہے؟ ہم تھک جاتے ہیں. جنت میں تھکاوٹ ہے ہی نہیں، اس لیے سونا بھی نہیں ہے. ہم دنیا میں آدھی زندگی سو کے گزارتے ہیں. اگر دنیا میں خیر ہوتا تو کبھی سوتے ہم؟ دنیا تھکا دیتی ہے میرے بھائیو، اس لیے سوتے ہم. سبحان اللہ. یہ صفات مخلوقات کی. آئیے دیکھتے ہیں امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں حی لا یموت قیوم لا ینام، قال تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، سورۃ البقرہ نمبر 255. اللہ تعالی نے نفی کی، سنا کی اور نوم کی، یعنی اونگ اور نیند کی، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی کی حیات کاملہ ہے اور اللہ تعالی کی قیومیت بھی کاملہ ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق، سورة آل عمران آية نمبر دو ایک دو اور تین، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعنت الوجوه للحی القیوم وقال تعالی وتوکل علی الحی الذی لا یموت سبح بحمده، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، جیسے میں نے پہلے بیان کیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں جب شیخ صاحب نے یعنی امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تشبیہ کی نفی کر دی ہے، اب یہاں پر اشارہ فرما رہے اس جملے سے کہ تفرقہ خالق اور مخلوق کے بیچ میں کس طریقے سے اسماء و صفات میں موجود ہے، اور جو خالق ہے وہ زندہ کبھی موت نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے زندگی کی وہ صفات وہ کامل زندگی ہے، اور جو مخلوق ہے وہ مر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیوم ہے، اسے نیند نہیں آتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، مخلوق کے لیے خاص نہیں ہے، کیونکہ مخلوق سو جاتے ہیں. اور یہاں پر دو قاعدے نوٹ کر لیں، اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کو لائق ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے، اور مخلوقین کی صفات وہ مخلوق کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ہیں، اور مخلوق کے اسماء و صفات جو ہیں وہ مخلوق کے لائق ہیں جیسے کہ مخلوق ہے. کوئی اور مثال کوئی جانتا ہے؟ علم کی مثال لے لیں، مخلوق بھی علم رکھتا ہے، خالق بھی علم رکھتا ہے. وہ بکل شیء علیم، علیم اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اور علم کی صفت سے اللہ تعالیٰ متصف ہے. مخلوق بھی علم رکھتا ہے، وقل رب زدنی علما، ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور مخلوق بھی علم والا ہوتا ہے. لیکن کیا علم کی صفت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اکثریت لازم آتی ہے، کیا تشبیہ لازم آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے ہے، ازلی ابدی ہے. مخلوق کا علم ابتدا جہالت سے، ہم پیدا جاہل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر علم حاصل کرتے ہیں، پھر ہم بھول بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھولتا نہیں ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک سنی معنی تو ایک ہے، علم کا معنی تو معروف ہے، حیات کا معنی معروف ہے، تو معنی میں ایک ہی معنی اس جزء میں مشابہت تو ہے معنی کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہماری عقل بھی نہیں مان سکتی. پتہ نہیں کہ عقلیں کیسے مان لیتی کہ تشبیہ ممکن ہے. جہالت، علم، نسیان، بھول جانا، یہ مخلوق کی صفت ہے علم کی. خالق علم، 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 ہمیشہ علم، تو دونوں کیسے ایک جیسے ہو سکتی ہیں؟ سبحان اللہ. دوسرا قاعدہ جو شیخ صاحب یہاں پہ بیان کیے، امام ابن البزحنف رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں لیس کمثلی شیء میں، اس آیت کریمہ میں یہاں پہ نفی التمثیل والتشبیہ ہے. نفی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ مثلیت کی نفی ہو رہی ہے، صفت کی نفی نہیں ہو رہی کہ صفت نہیں اللہ تعالیٰ کی. یہ فرق کو جان لیں اچھی طریقے سے. اہل بدع نے اسے آیت کریمے سے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بھی نہیں ہے. کیوں صفت کوئی نہیں ہے؟ کیونکہ تشبیہ لازم آتی ہے. کس نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء؟ اور آج یہ آیت ہمیشہ پڑھتے ہیں، کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ، کیونکہ اگلے دو لفظ میں ان کا اپنا رد ہوتا ہے، تو پورا نہیں پڑھتے، وہ اس میں البصیر کانپ جاتے ہیں اور پھر تعویل کر کے جان چھڑا لیتے ہیں. تو دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ نفی التشبیہ لیس المراد منہ نفی الصفات، یہ قاعدہ یاد کر لیں کہ تشبیہ کی نفی سے صفات کی نفی نہیں ہوتی. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تشبیہ کی نفی تو ہوئی ہے لیکن اسماء و صفات کا اقرار بھی ہوئے، ثابت بھی کیا گیا ہے. اگر اس لیس کمثلی شیء میں اس جملے میں بھی نفی تمثیل کی ہے، اس یہ جملہ ہی کافی تھا کہ اس میں تمثیل کی نفی ہے، صفات کی نفی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد والا جملہ جو ہے وہ السمیع البصیر سے تأکید ہوتی ہے کہ نفی جو ہے صفات کی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگلے جملے میں اسی آیت کریمہ میں اگلا جملہ جو وہ السمیع البصیر میں ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی اور صفات بھی ہیں. پھر شیخ صاحب نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ جس کی زندگی ہمیشہ سے ہے اور باقی ہے، اسے کیسے تشبیہ دی جا سکتی ہے جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور جس کی زندگی متاع ہو، لہو، لعب ہو. ہماری زندگی یہی ہوتی ہے نا، مخلوق کی زندگی. تو اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی زندگی نہیں ہے. ہماری زندگی ہمیں تھکا دیتی ہے، اسے ہم سوتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو حیات کاملہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ سوتا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو موت آتی ہے. اور یہی قاعدہ ہے کہ صفات الخالق کما یلیق بھی، وہ صفات مخلوق کما یلیق بھی. پھر آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، کہ الحی القیوم میں، ان دو اسماء میں اور دو صفات میں، سارے کے سارے صفات کمال شامل ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ. اور یہ بھی دلیل ہوتی ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں وہ کامل ہیں، اور ان میں دوام اور بقا کا معنی بھی موجود ہوتا ہے. اور یہ بھی معنی موجود ہے ان دونوں الحی القیوم میں کہ اس میں ہر نقص اور عیب کی نفی بھی کی جا رہی ہے. دو لفظوں میں میرے بھائیو، بس الحی القیوم میں، سبحان اللہ. شیخ فرماتے ہیں انہیں دو ناموں پر سارے کے سارے اسماء الحسنی کا دار و مدار ہے، اور انہی دو ناموں کی طرف ان کے معنی واپس آتے ہیں. زندگی حیات جو ہے وہ مستلزم جمیع صفات الکمال. اور کوئی بھی ایسی صفت کہ اللہ تعالیٰ حیات کاملہ ہے، تو جتنی بھی صفات ہیں حیات کاملہ کو، اس میں کوئی نقص یا عیب کا امکان نہیں ہوتا. اور قیوم میں، قیوم کے لفظ میں یہ متضمن ہے کمال غناہ و کمال قدرتہ. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اور یہ جو صفت ہے بے پرواہی کی، یہ کمال کی صفت ہے جس میں کوئی حد نہیں ہے یا کوئی کمی نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، کیونکہ وہ خود قائم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور مخلوق کا قیام بھی اسی سے ہے، کیونکہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. آگے امام بجعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خالق بلا حاجہ رازق بلا مؤونہ. خالق بلا حاجہ رازق بلا مؤونہ، وہ سب کا خالق ہے، کسی کا محتاج، کسی کے محتاج ہونے کی وجہ سے وہ خالق نہیں ہے. اور بغیر کلفت کے وہ سب کو روزی دینے والا ہے. خالق بلا حاجہ رازق بلا مؤونہ، یہ جملہ ہے. اس جملے کے تعلق سے شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور وہ مخلوق کا محتاج ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ ان کا محتاج ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کریں یا مدد کریں. اللہ تعالیٰ پاک ہے یا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہر ان سب چیزوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور لوگ ہی محتاج ہیں عبادت کے. تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے جب عبادت کے لیے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ عبادت کا محتاج ہے، سبحان اللہ، تعالیٰ عبادت کا محتاج بھی نہیں ہے، بلکہ مخلوق محتاج عبادت کی. جانتے کیوں؟ کیونکہ ایک ہی راستہ ہے جو مخلوق کو خالق سے ملا دیتا ہے. یہ عبادت کا راستہ نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی اپنے خالق کی نزدیکی اور قربت کبھی حاصل نہ کر سکتے. اور محض یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے مخلوق پر کہ ایک راستہ بنایا ہے کہ میرے قریب آنا ہے تو اس راستے سے آنا ہے. اپنے بنائے ہوئے راستے کو کبھی اختیار نہ کرنا، کیونکہ مخلوق کا راستہ مخلوق جیسے ضعیف اور کمزور ہے، ناکارہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا راستہ جو ہے وہی راستہ حق ہے، اور اس راستے میں خیر و برکت ہے. عبادت ایک صلہ ہے، ایک تعلق ہے، بین العبد وربه سبحان اللہ، بندے کا اپنے رب سے جو رشتہ ہے، جو ایک تعلق ہے، وہ عبادت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جو اسے اپنے رب کے نزدیک کر دیں، اور جس کی بنیاد پہ اللہ تعالی ثواب اور جزا عطا فرماتا ہے. تو مخلوق ہی حاجت مند ہیں اپنے رب کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم کفر پر اتر آؤ، تم لوگ یعنی مشرکین مکہ اس زمانے میں تھے، ومن فی الارض جميعا، اور سارے کے سارے لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں، سارے کفر پر، اگر کفر پر اتر آتے ہیں، فان اللہ لغنی حمید، اللہ اکبر، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے اور حمید ہے، اس کی حمد و ثنا پھر بھی کی جاتی ہے. وہ تعریف ہر تعریف کے لائق ہے. اگر ہم تعریف نہیں کریں گے، ہم حمد نہیں کریں گے، ہم عبادت نہیں کریں گے، اللہ تعالی کے غنا میں اور بے پرواہی میں ذرے برابر فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ہم اللہ تعالی کی عبادت نہیں کرتے اور نزدیکی حاصل نہیں کرتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں، اور کے راستہ نہیں ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورت ابراہیم آیت نمبر 8 تھی، اور سورت زمر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر کفر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، تم سب سے بے پرواہ ہے. اور یہ شیخ صاحب کا یہاں پہ کہنا خالق بلا حاجہ، یہ تو ہم جان چکے ہیں، رازق بلا معونہ، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی قائم ہے اور محافظ ہے اپنے مخلوق کا، اپنی نعمتوں سے اور اپنے رزق سے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. میں جب کوئی چیز خریدنے جاتا ہوں تو کچھ دے کے کچھ لیتا ہوں، کہیں بھی کچھ نقص تو ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو رزق دیتا ہے، رازقم بلا معونہ، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ذرے برابر بھی کمی نہیں ہوتی. اس کی مزید وضاحت امام ابن عبدالعزیز الحنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں شیخ صاحب اس جملے کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. امام ابن عبدالعزیز الحنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خالق بلا حاجة رازقم بلا معونہ، قال تعالى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. سورة الذاريات آیت نمبر 56 سے 58 تک، 56 سے 58 تک. اور دوسری آیت سورة فاطر آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. اللہ، یہ دلیل ہے اس جملے کی کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے بغیر حاجت کے، اور رازق ہے بغیر کلفت کے، تاکہ مخلوق میں سے کوئی یہ نہ سمجھے اللہ نے پیدا تو کیا ہے تو کوئی مفاد ہوگا اللہ تعالیٰ کو، اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا نا. ہم جب بھی کوئی کسی کے پر احسان کرتے ہیں تو جس سے احسان کیا جا رہا ہے وہ یہ سوچتے ہیں اس نے اس کا کوئی مفاد ہو، اس نے احسان کیا ہے، تاکہ اس کی نفی ہو جائے، اس سوچ کا بھی خاتمہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اس کو حاجت بھی نہیں ہے. جب نہیں تھے تب بھی وہ عظیم تھا، کریم تھا، رب تھا، رحمان تھا، رحیم تھا. ہم موجود ہیں، اللہ تعالیٰ تب بھی کریم ہے، عظیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے. جب مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام. تو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے. اور اس آیت کریمہ میں یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو. ارے پیسے والا بھی فقیر، علم والا بھی فقیر، بادشاہ بھی فقیر، جس کے ایک اشارے سے گردنیں اڑ جاتی ہیں، جس کا بینک بیلنس وہ خود جانتا نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، جب انسان ہے تو فقیر ہے، اس کا پیشاب کا قطر رک جائے تو اس کی حالت دیکھیں، محتاج ہے، فقیر ہے، ایک ایک لمحے میں اپنے رب کا محتاج اور فقیر ہے. یہ تندرستی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کوئی ایسی بیماری لگا دیتا تو ساری کی ساری دولت اس میں لگ جاتی، تب بھی تندرستی نہ ملتی. اور کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں، کل بڑے امیر تھے، آج وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے علاج کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من الخذلان. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر مضر بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور جتنے بھی لوگ ہیں کسی مضر بیماری میں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جب انسان فقیر ہے، وجود کے اعتبار سے فقیر، رزق کے اعتبار سے فقیر، اور صحت کے اعتبار سے فقیر، بقا کے اعتبار سے فقیر، محتاج ہی محتاجی نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے، اس نے پیدا کیا ہے ہمارا فائدہ ہے، فرمبرداری کریں گے ہمارا فائدہ ہے، نہیں کریں گے ہمارا نقصان ہے. اور اس کی مزید وضاحت اس عظیم حدیث میں آتی ہے، یہ روایت سے مسلم کی روایت ہے، بڑے یعنی عظیم حدیث ہے. میں انشاءاللہ اس میں پورا کبھی خطبہ دوں گا انشاءاللہ، میں کافی عرصے سے سوچ رہا ہوں میں، کیونکہ اگر ابھی چند لفظوں میں اس حدیث کو میں بیان کر دوں تو حق ادا نہیں ہوگا. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر کی روایت ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا عبادی، ذرا غور سے سنیں یہ حدیث کا شاہد جو شیخ صاحب بیان کرے وہی میں بیان کر رہا ہوں. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم، بات غنی کی ہو رہی ہے نا، غنی الحمید کی، بے پرواہ کی، اور محتاج کی بات ہو رہی ہے. اے دیکھیں خالق کا مقام کیا، مخلوق کیا چیز ہے، میرا اور آپ کا کیا مقام ہے. یا عبادی، اے میرے بندو، ہماری حقیقت کیا ہے، ہم غلامی ہیں، بندے ہی ہیں، یہ ہماری حقیقت ہے سب سے پہلے. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم، اگر تمہارا پہلا اور آخری، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے وہ آخری بچہ جو پیدا ہوگا، اس کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، یہ انسانیت جتنے بھی لوگ ہیں، وہ انسکم و جنکم، صرف انسانوں میں سے نہیں اور جنات بھی ساری کی ساری، کانوا علی اتقی قلب رجل واحد، وہ سارے کے سارے متقی بن جائیں، جیسا کہ ایک شخص کا دل پاک اور متقی ہو جائے، یہ سارے کے سارے مل کے متقی سارے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جائیں اور سب سے بڑے فرما بردار ہو جائیں. ما زاد ذلك في ملكي شيئا، میرے ملک میں کسی چیز کی زیادتی ہوگی بھی نہیں. سبحان اللہ. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخری اور انس، تمہارے انس اور تمہارے جن سارے کے سارے، کانوا علی افجر قلب رجل واحد، وہ سب سے بڑے نافرمان اور بدکار ہو جائیں، جیسا کہ ایک شخص کا دل نافرمان ہوتا ہے، اور ایک شخص سب سے بڑا نافرمان ہوتا ہے. ما نقص ذلك في ملكي شيئا، میرے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا في صعيد واحد، اے میرے بندو، اگر تم سارے کے سارے، تمہارے پہلے، تمہارے آخری، تمہارے انس اور جن سارے کے سارے ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں، فسألونی، اور مجھ سے سوال کریں، کچھ مانگیں، فأعطيت كل انسان مسألته، اور میں نے سب کو اس جتنی بھی حاجتیں تھیں، جتنے بھی سوال تھے، سب کو میں نے عطا کے سب کی حاجت پوری کی. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو میرے ملک میں سے اتنی کمی بھی نہ ہوگی جتنا کہ ایک سوئی لے کے سمندر میں ڈبو کے اسے نکال کے دیکھے تو اس میں کتنا پانی باقی رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ بے پرواہ ہے, کوئی حاجت نہیں اسے, اس نے رزق دیا ہے اور بغیر مشقت کے, بغیر کلفہ کے اور بغیر کسی محتاجی کے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ, ممیت بلا مخافہ, باعث بلا مشقہ. وہ بے خوف و خطر سب کو موت دینے والا ہے اور وہ دوبارہ سب کو پیدا کرنے والا ہے بغیر مشقت کے. اس جملے کے تعلق سے شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ زندوں کو اللہ تعالیٰ موت دے دیتا ہے جب ان کا وقت آ جاتا ہے, وقت مقرر جب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیتا ہے. وقت مقرر کس نے کیا ہے؟ اسی نے کیا جسے زندگی دی ہے. سبحان اللہ. یا عقل مند طاقتور انسان اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا, موت سے نہیں بچا سکتا. دیکھیں ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی ہے. کلوننگ کی بات کرتے ہیں, کلوننگ میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک نئے انسان پیدا کر دیا گیا ہے. حقیقت میڈیکلی دیکھا جائے تو ایک موجود خلیے سے ایک موجود چیز کو آپس میں ملا کے وہ یعنی ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے جن کا کام اتنی یعنی ملین ڈالرز خرچ کر کے اس لیے وہ پہنچے کہ خلیے صرف ملانے ہیں باقی. اس خلیے کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ڈی این اے کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر یہ کمال کے ہوتے تو خود پیدا کر کے دکھاتے نا. اللہ تعالیٰ نے کیا چیلنج کیا ہے؟ مکھی پیدا کرنے کا چیلنج نہیں کیا. جو مکھی اٹھا کے لے جاتی ہے وہ واپس کر کے دیکھا ہے, اس کا چیلنج کیا ہے. میں یملکون من قطمیر, قطمیر جانتے ہیں وہ پردہ جو گٹھلی کے اوپر ہوتا ہے, کھجور کھاتے ہوئے گٹھلی دیکھیے اس کے اوپر ایک پردہ, سو بڑی سا پردہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو میرے سوا وہ اس پردے کے قطمیر کے مالک بھی نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ اولیاء کہاں جائیں گے؟ قطمیر کے مالک بھی نہیں ہے. کیوں؟ حق جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ پیدا کر ہی نہیں سکتے بےچارے, وہ خود اپنے وجود کے اعتبار سے پیدا کیے گئے ہیں, کسی اور نے ان کو پیدا کیا ہے. تو وہ خود کسی کو کیا پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ رزق کے خود محتاج ہیں, کسی اور کو رزق کیا دے سکتے ہیں؟ وہ خود تکلیف مشقت میں رہتے ہیں, کسی اور کے مشکل کشا کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ خود حاجت مند ہیں, کسی اور کے لیے حاجت روا کیا ہو سکتے ہیں؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کو موت دیتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ڈرتا ہے ان سے کہ ہمیشہ رہیں گے تو پھر میرا مقابلہ ہوگا, اور نہ ہی موت دیتے اللہ تعالیٰ کو ڈر لگتا ہے کہ موت کے بعد اب کوئی بدلہ لے گا. سبحان اللہ. تو امید تم بلا مخافہ, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, جب چاہے جسے چاہے. کسی کو فوراً موت ہو جاتی ہے پیدا ہونے کے بعد, کسی کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی موت ہو جاتی ہے, اور کسی کو 120 سال میں موت آتی ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہ حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے انسان ذرے برابر بھی اپنی مرضی کر نہیں سکتا. اور یہ جو موت آتی ہے یہ زندگی دنیاوی زندگی کے تعلق سے موت آتی ہے, کیونکہ پھر آخرت کی جو زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس لیے موت نہیں دیا, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے یا اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑانا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ کفر, اگر وہ کافر ہیں تو اپنا نقصان کر, اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور اگر وہ توبہ کرتے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے, کیونکہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند ہے کیونکہ محتاج نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا محض لطف و احسان ہے ان کے اوپر. اور باعث بلا مشقہ کے تعلق سے صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ موت دے دیتا ہے مخلوقات کو اور ان کو فنا کر دیتا ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں. یہاں تک کہ بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، مٹی میں مل جانے والا کہاں دوبارہ زندہ ہوگا. تو اللہ تعالی کمال قدرت دیکھیں سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو تھوڑی سی مشقت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ لقمان آیت نمبر 28 میں، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا نہیں کیا نہ ہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے، الا یہ کہ جیسے ایک نفس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پھر موت دیتا ہے پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے. ارے اتنی 6.5 ارب کتنی آبادی ہے دنیا کی؟ آج 7 ارب ہو گئی، میں 6.5 والا ہوں، 7.5 ارب اور بھی بڑھ گیا دنیا میں سبحان اللہ. 7 ارب آبادی جو ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو پیدا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، دوبارہ پیدا کرے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا ہے، موت دوبارہ زندہ کیا ہے سبحان اللہ. کنفس واحد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ الذی، اب ان عقل کہ اندھوں کو اللہ تعالیٰ جواب عقلی جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، جب شریعت محسوس نہیں مانتے جو بعث کے منکر آخرت کے انکار کرنے والے کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے ہم لوگ. قل من یحیی العظام وهی رمیم، قال من یحیی العظام وهی رمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مرہ. عقلی جواب ہے کہ نہیں؟ ایک شخص آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت حاضر ہوتا ہے اور ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا لیتا ہے اور یوں اسے ہاتھ مسل دیتا ہے، وہ راکھ سی بن جاتی، پھر اسے یوں پھونک مارتے ہوئے اڑ جاتی ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص کہتا ہے من یحیی العظام وهی رمیم، ان گلی سڑی ہڈیوں کو جو اب غبار بن کے دھول بن کے اڑ گئی ہیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ قل یحییها، ان کو کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یحییها دوبارہ زندہ کرے گا کون؟ الذی انشأ اول مرہ، جس نے پہلے مرتبہ پیدا کیا عدم سے. اب وجود سے پیدا کرنا زیادہ آسان ہے کہ نہیں؟ اب عدم سے ایک چیز کو وجود میں لانا مشکل ہے یا موجود چیز کو دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ عقل والوں کی عقل کہاں گئی ہے؟ ایک چیز، اب لیپ ٹاپ یہ ایجاد ہوا ہے نا، اس کی ایجاد میں کتنا محنت ہوئی، مشکل تھا کہ نہیں؟ اب جب ایجاد ہو چکا ہے یہ خراب ہو گیا، دوبارہ بن سکتا ہے کہ نہیں؟ دوسری آیت میں دیکھیں، یہ سورت یاسین کی آخری آیات تھی. اب سورۃ الروم آیت 27 میں اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی ہے جو خلق کو پیدا کرتا ہے ابتداء پھر اسے دوبارہ بھی زندہ کرتا ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ زیادہ آسان ہے. اگر عقل کی بات، ویسے تو پہلے مرتبہ بھی آسان ہے، دوبارہ زندہ کرنا بھی آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن عقل کے تقاضے کی بنیاد پر جو عقل والے ہیں اللہ ان کو یہ جواب دیتا ہے اس آیت کریمہ میں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اگر عقل تمہاری زندہ ہوتی اور کام کرتی تو پھر تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے جو پہلی مرتبہ چیز پیدا کی جاتی ہے اور پھر دوبارہ اسے دوبارہ پیدا کیا جاتا ہے، دونوں برابر نہیں ہوتے. اگر تم اس کا انکار کرتے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کر سکتا تو پھر تمہیں اس کا بھی انکار کرنا چاہیے. پہلے ہم کیسے پیدا ہوئے، اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ کر نہیں سکتے، موجود ہے نا دنیا میں، اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور مثال اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ مثال ہے، فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، غالب ہے، چاہے تو ایک جھٹکے میں ہر کافر کو اللہ تعالیٰ فنا کر دے لیکن اس کی حکمت ہے، وہ ابھی زندہ ہیں، ان کو توبہ کا مکمل موقع دیا جا رہا تھا کہ قیامت کے دن کوئی کافر یہ نہ کہے دنیا میں میں نے تو آخرت کو جھٹلایا تھا لیکن فوراً مجھے موت آئی، مجھے موقع نہیں ملا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ضرور ہے لیکن حکمت والا بھی ہے، کیونکہ دنیا والے غالب ہوتے ہیں تو پھر غالب ہی رہتے ہیں، اپنی مرضی کرتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور اس جیسا غالب کوئی ہے ہی نہیں پوری کائنات میں، لیکن وہ حکیم بھی، حکمت والا بھی ہے. جیسا فرماتے ہیں تو مشرکوں نے بعث کا انکار کیا، اور اس آیت کو بھی شیخ صاحب نے سورہ یاسین کی جو میں نے بیان کی ہے اس کو بھی کوٹ کیا، کیونکہ پہلی مرتبہ اس کو وجود ہی نہیں تھا بنیادی طور پہ، تو عدم سے وجود میں لائے اور پھر ان کو پیدا کیا عدم سے، جو عدم سے پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے کیا؟ من باب اولا، بے شک وہ قادر ہے. امام ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملہ کے تعلق سے فرماتے ہیں ممیت بلا مخافہ باعث بلا مشقہ، موت جو ہے وہ صفت وجودیہ ہے، خلافا للفلاسفہ، فلسفی لوگوں کے خلاف، وہ موافقہ اور جو ان سے موافقت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب موت جو ہے صفت وجودی اور صفت عدمیہ ہے. موت سے تو یہ پتہ چلتا ہے زندگی انسان مر جاتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی عدم میں چلتی، مر جاتی، ختم ہو جاتی ہے. موت بذات خود کیا ہے؟ صفت وجودی ہے، صفت عدمیہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں صفت وجودیہ ہے. وجودیہ کیا مطلب؟ یعنی جیسے کہ خلق، جیسے ہم موجود ہیں خلق کے اعتبار سے، مطلب موت کو بھی پیدا کیا گیا، موت بھی مخلوق ہے، یہ معنی ہے کہنے کا. تو آئیے دیکھتے ہیں موت مخلوق ہے کہ نہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدۃ الطحاویہ میں فرماتے ہیں قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، سورة الملك آیت نمبر 2 میں، جس ملک آیت نمبر 2، الذي خلق الموت والحياة، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. موت کو پہلے بیان فرمایا، اگرچہ موت زندگی کے بعد آتی ہے، کیونکہ اکثر فلسفی لوگ جو ہے عقل کے اندھے جو اپنے عقل کو شریعت کے نصوص سے آگے کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ موت عدمی صفت ہے، موت موجود ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی سے پہلے فرمایا اللہ کے خلق الموت والحیات، سبحان اللہ، لیبلوکم، کیوں زندگی موت کو پیدا کیا، موت زندگی کو کیوں پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے. کیا آزمائش ہے؟ ایکم، تم میں سے کون ہے احسن عمل، صرف عمل نہیں بہترین عمل کرنے والا. کہ کوئی پیارا مر جاتا ہے ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے تو احسن عمل ہے، اگر مخالف ہے تو اس لیبلوک میں، اس آزمائش میں ناکامی ہے. زندگی میں دیکھیں آپ، وقت کم ہے میرے پاس، ورنہ آپ کو مثال دوں اگلے درس میں، کبھی مثال دوں گا انشاءاللہ میں. ہمارا وجود ہماری زندگی میں جس انسان سے ہمارا تعلق ہوتا ہے براہ راست یا اس کے بغیر ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ طریقے سے، وہ ہمارے لیے آزمائش، ہم ان کے لیے آزمائش. میں انشاءاللہ کے درس میں اگر وقت ہوگا تو اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں والعدم لا یوصف بکون مخلوقا، اور عدم تو کبھی مخلوق ہوتا نہیں ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتى بالموت یوم القیامة على صورة کبش املح فیذبح بین الجنة والنار، متفق علیہ حدیث ہے سی بخاری مسلم میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو لایا جائے گا قیامت کے دن على صورة کبش، ایک دمبے کی شکل میں، فیذبح بین الجنة والنار، ایک خوبصورت دمبا ہوگا جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں جسے ذبح کیا جائے گا، متفق علیہ حدیث ہے. معدوم چیز کو بھی کیا کبھی ذبح کیا جاتا ہے؟ جو معدوم ہے تو معدوم ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے موت واقعی موجود ہے اور مخلوق ہے، اور قیامت میں اسے ذبح کر دیا جائے گا. پھر اعلان ہوگا اے جنت والے ہمیشہ کی زندگی اور اے جہنم والے ہمیشہ کی زندگی، اب موت نہیں آئے گی. جنت والوں کے لیے اس سے بڑھ کر خوشخبری نہیں ہے کوئی، یار کیونکہ اب ذرا غور کریں، جب آپ کو خوشی کا موقع ملتا ہے پہلے انتظار تو خوشی کا انتظار ہوتی، جو ہی آپ خوشی کو محسوس کرنا شروع کرتے ہیں فوراً ایک غم کا قطرہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. کیا ہے جانتے ہیں؟ ارے یہ تو وقتی طور پر ختم ہوگی، دوبارہ کب آئے گی؟ اب دوبارہ کی خوشی کے سوچتے ہی ہماری یہ خوشی بھی ادھوری رہ جاتی ہے، سبحان اللہ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ انسان کی حقیقت ہے. جب داخل ہوگا نا جنت جنت میں اور یہ خوشیاں دیکھیں گے جسے کبھی نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کبھی کسی کا گمان پہنچا، تو فوراً ایک خطرہ سا پیدا ہوگا، ارے یہ ختم ہو جائے گی. جب یہ اعلان ہوگا کہ جنت والے ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں آئے گی، تو کیسے محسوس کریں گے؟ سبحان اللہ. اور یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. عجب، تعجب کی بات، یہ متفق علیہ حدیث ہے. تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ جو منکرین حدیث ہیں، مختلف ان کی قسمیں ہیں. یوسف قرضاوی کی بات میں کر رہا تھا، یہ مصری عالم ہے جو قطر کا مفتی ہے آج کے دور میں، ایک پروگرام میں کہتا ہے کہ جس حدیث میں آیا ہے کہ موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کیا جائے گا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی تھی، حقیقت نہیں ہے. اب موت نہ تو کوئی دمبا نہ کوئی حیوان جانور ہے، موت تو پھر موت ہی ہوتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے. واللہ کسی صحابی نے کبھی یہ بات نہیں کی، نہ کسی تابعی نے کی، نہ اتباع التابعین میں کسی نے کی، پہلے تین بہترین زبانوں کسی نے کی، اور ان کی پیروی کرنا جتنے بھی اہل حق ہیں، علم اہل سنت میں سے، علم اہل حدیث، علم سلف جو ہیں، سلف علماء، کسی نے بات نہیں کی. اہل بدع نے بات کرنا شروع کی جب ان کی عقل نہیں مانا اور عقل کو نصوص سے مقدم کیا تو کہا یار ہماری عقل تو نہیں مانتی. سبحان اللہ. اور یہاں پر امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث بطور دلیل یہاں پہ پیش کرتے ہیں کہ یہ حق ہے، عقل مانے یا نہ مانے ہم مانتے ہیں. اور بلکہ آگے دیکھیں جیسا فرماتے ہیں صرف موت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بعض معنوی چیزیں کو بھی جو معنی کے اعتبار سے موجود ہیں، صرف معنی ہے. اب عمل صالح جو ہے، عمل جو ہے کوئی محسوس ہوتا ہے، عمل عمل صالح محسوس کرتے ہیں، جو آپ کا نام عمل عمل لکھ دیا گیا ہے اس کو محسوس کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے نا. اب دیکھیں شیخ صاحب یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عمل صالح بھی موجود ہوتا ہے اور ایک شکل و صورت اختیار کرے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عمل صالح جو ہے وہ ایک خوبصورت جوان کی شکل میں اس انسان کے سامنے موجود ہوگا. سبحان اللہ. جہاں پر قبر کی تاریکی، بلکہ قبر کے اندر سے ہی، قبر کی تاریکی میں اس وحشت میں اکیلے ہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی پیارا نہیں، کوئی دوست، کوئی دشمن بھی، کوئی بھی نہیں، کیسے وقت گزرے گا؟ اکیلے کمرے میں کبھی بیٹھ کے دیکھا ہے؟ ذرا لائٹ بند کر کے ذرا صرف پانچ منٹ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے دیکھیں کتنی گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. اور قبر میں اللہ تعالیٰ گھٹن محسوس نہیں کرنے دے گا اپنے پیاروں کو، قبر کو وسیع کر دیا جائے گا مد البصر، اور پھر ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ سامنے بیٹھا ہوگا. میت کہے گا اسے، میت بھی کہتا ہے، جو دنیا کے اعتبار سے میت ہے برزخ میں زندہ ہے اس لیے میت کہتے ہیں. تو وہ کہے گا آپ کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ مجھے کوئی خوشخبری سنانے والے ہیں. ذرا تعارف تو کرے آپ، ہے کوئی؟ میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں. وہ خوبصورت چہرہ کہے گا آپ نے سچ فرمایا، میں آپ کا عمل صالح ہوں، آپ نے دنیا میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میں آخرت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. ابتدا قبر سے ہو رہی ہے، جو نمازیں پڑھی ہیں، جو صدقات اور خیرات دیے ہیں، جو حج کیے ہیں، جو والدین کی فرما برداری کی ہے، جو صلہ رحمی کی ہے، جو حلال کمایا، حلال کھایا ہے، محرمہ سے جو جتنے بھی دیر دور اختیار کرتے رہے صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ سارے کے سارے اعمال صالح ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال صالح ہیں سارے کے سارے وہ آپ کے سامنے ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آپ کا ساتھ دیں گے. اور جو بد اعمال ہیں، اعمال فاسدہ ہیں، وہ بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور عمل قبیح جو اقبح صورہ ہوگا، بدترین شکل جو آپ تصور کر سکتے ہیں، خوفناک ترین شکل قبر میں اور آخرت میں آپ کے ساتھ ہوگی، اور ہر لمحے تکلیف کا باعث بنتی رہے گی. ایک پہلے وحشت ہے قبر میں اکیلا پن ہے، پھر ایک ایسی چیز جو تکلیف پر تکلیف شکل دے کے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈر لگتا ہے. اب بات کرنا تو دور کی بات ہے. سبحان اللہ. اور اس حدیث کو امام دارمی نے، امام ابن ماجہ نے، اور ابن عدی اور حاکم نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. ابن ماجہ حدیث نمبر 3781 مختفی روایت کے میں نے نچوڑ بیان کیا ہے، کیونکہ ہو سکتے اس حدیث میں آپ کو مکمل الفاظ نہ ملے، لیکن ان تینوں روایات میں آپ کو پورے الفاظ مل جائیں گے انشاءاللہ. پھر آگے دلائل بیان فرماتے ہیں کہ اعمال ترازو پر رکھے جائیں گے، ظاہر ہے کوئی محسوس چیز ہوگی تو ترازو پر رکھے جائیں گے اس طریقے سے. اور سورۃ بقرہ آل عمران کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو چھوٹے چھوٹے بادل بن کے میدان محشر میں اس دن جب سورج میل کے فاصلے پہ ہوگا، یہ سورۃ البقرہ آل عمران، یہ ایک چھوٹے چھوٹے بادل بن کے سر پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور سورج کی اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. سبحان اللہ. آج کے درس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ دو چار اہم باتیں شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں صفات کے تعلق سے, تو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں. ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه, اور بہت خوبصورت رد ہے جو بھی مکرین صفات ہیں, چند قاعدے بیان کریں گے اور اس جملے کے تعلق سے علماء دونوں جماعت کے اقوال بیان کریں گے. والله اعلم. سبحانك اللهم بحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
جی ایک سب سے پہلے درس میں بیان کیا گیا تھا کہ امام ابن علی سنفی کو جو قید کر دیا گیا تھا ایک قصیدے کے تعلق سے, تو سہیل نے جو ہے ای میل کے تھرو سوال پوچھا کہ وہ اس کی کیا دلیل ہے, اس کا کہاں ذکر ہے؟
اس کا ذکر جب آپ امام ابن الحنف رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بایوگرافی پڑھتے ہیں اس میں موجود ہے, اس میں دیکھیں
شکل بانی
میرا خیال ادھر سے میں نے بیان کیا تھا, مجھے یاد نہیں ہے اس وقت, تو اس میں دیکھ میرے خیال اس میں بھی ہوگا. میرا خیال یہاں پہ جو بایوگرافی دی گئی ہے مختصر سی ہے, مختصر سی ہے, لیکن میرا خیال اس میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. کون سی کتاب؟ شرح عقیدہ طحاویہ علامہ ابن ابی العز الحنفی, یہ اس کا کتاب ہے, یہ کتاب کا نام ہے. جی ہاں, شیخ البانی کی تحقیق کے ساتھ ہے. یہ دیکھیں یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 16 میں, جو میرے پاس نسخہ ہے. جی ہاں, اس کے اس سے پہلے بھی پچھلے صفحات پر بھی اس کی کچھ تفصیل آئی ہے کہ قید کر دیا گیا اور کافی تکلیفیں پہنچی ہیں. اب مقدمہ پڑھ لیں تو آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ مکمل. پچھلے درس میں ایک بھائی ابھی موجود نہیں ہے, جو سوال کیے تھے تو اگلے درس میں جب آئیں گے تو جواب دوں گا میں. ایک داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کو پکڑیں گے, اور دوسرا سوال کہ محمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کو 99 مرتبہ دیکھا. یہ دو سوال تھے نا پچھلے, تو میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے بتائیں صحیح ہے کہ نہیں. وہ تو آج نہیں آئے, تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا جواب بھی دیں, مجھے یاد دلانا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.